علي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يثر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه، وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء، ولعن الدائم لأعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره وعوانه واتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره وعوانه واتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما هادي له فما له من هاد، صدق الله العلي العظيم. ہماری گفتگو مسائل فقہ میں مسافر کے روزے کے سلسلے میں چل رہی تھی، اور آپ کی خدمت میں چند عناوین، چند ٹاپکس اور چند چیزوں کی تشریح کر دی تھی. وطن کسے کہتے ہیں؟ دس دن کا قیام، دس دن کا قیام، اور شہر، جہاں شہر کے گھر ختم ہو رہے ہیں وہ شہر کا اینڈ ہے. جو بورڈ لگا ہوتا ہے وہ بورڈ کرائٹیریا نہیں ہے، بلکہ جہاں گھر ختم ہو رہے ہوں شہر کے، وہاں سے شہر ختم ہو رہا ہے، اور اس کا تعین خود مکلف کرے، یا چونکہ موضوعات توجہ کریں. یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر کوئی اطلاع دے کے یہاں سے شہر ختم ہو رہا ہے تو کیا اس کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ آغای سیستانی فرماتے ہیں، آغای سیستانی فرماتے ہیں کہ آپ کو اطمینان ہونا چاہیے اس کی بات پر. آغای سیستانی کے لحاظ سے اطمینان ہونا چاہیے اس کی بات پر کہ یہاں سے شہر ختم ہو رہا ہے. آغای خوئی کے لحاظ سے اگر وہ قابل بھروسہ ہے، ثقہ شخص ہے، تو چاہے اطمینان نہ بھی آئے تو اس کا قول حجت ہے. خوبی ہو گیا وطن کا مسئلہ. دس دن کا قیام، اب یہاں پر بہت ہی اختصار کے ساتھ میں دس دن کی کاؤنٹنگ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ دس دن کی کاؤنٹنگ کیسے کی جاتی ہے. دس دن کب مکمل ہوتے ہیں؟ یہ کاؤنٹنگ ہر جگہ چلتی ہے، جہاں پر بھی دنوں کا شمار آتا ہے، جہاں پر بھی دن کو شمار کرنا ہوتا ہے، جیسے خواتین کے اپنے مسائل میں یہ بحث آتی ہے، مسافر میں یہ بحث آتی ہے۔ دس دن کی کاؤنٹنگ کہ اگر وہ رات میں آیا ہے، اب رات خود ایک اختلافی ڈیفینیشن ہے کہ رات کہاں ختم ہوتی ہے۔ آگئی سیستانی کے لحاظ سے اذان فجر پہ رات ختم ہوتی ہے، آخوئی کے لحاظ سے رات سورج نکلنے پر ختم ہوتی ہے۔ اگر رات کو کسی مقام پر آیا ہے تو اگر شب پہلی تاریخ ہے تو پہلی سے لے کر دسویں کی مغرب پر دس دن کمپلیٹ ہو جائیں گے، یہ دس دن کہلائے گا۔ اور اگر دن میں آیا ہے، مثلا 9 بجے 8 بجے، تو یہ پہلی تاریخ کو مثلا صبح 10 بجے آیا، 11 بجے آیا، 12 1 2 3، تو 11ویں تاریخ کو اسی ٹائم پر 10 دن کمپلیٹ ہوں گے جتنے بجے وہ اس شہر میں داخل ہوا تھا۔ تو یہ ہو گیا 10 دن کی کاؤنٹنگ۔ خوب آئیے، اب اصل مسئلہ ہم سن لیتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، کہ 4 صورتیں ہیں، 2 صورت نکلنے کی، 2 صورتیں آنے کی۔ نکلنے کی 2 صورتیں، یا ظہر سے پہلے نکل رہا ہے یا ظہر کے بعد نکل رہا ہے۔ اسی طرح شہر میں داخل ہو رہا ہے یا ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد۔ یا ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد۔ اگر وہ ظہر کے بعد نکل رہا ہے اپنے وطن سے یا ایسی جگہ سے جہاں پر 10 دن کا قیام تھا، ظہر کے بعد نکل رہا ہے، اس کا روزہ صحیح ہے، اس پر روزہ رکھنا واجب ہے اور اس کا روزہ بالکل صحیح ہے اور توڑنا جائز نہیں ہوگا اس کا، کہ وہ کہے کہ میں حد تلخص پہ پہنچ کر توڑ دوں یا آگے جا کے توڑ دوں، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اگر وہ ظہر کے بعد نکلتا ہے اپنے وطن سے یا ایسی جگہ سے جہاں 10 دن کا قیام تھا، اور اگر وہ ظہر سے پہلے نکلتا ہے، تو اس صورت میں جب تک حد ترخص تک نہ پہنچے اس وقت تک وہ کچھ نہیں کھا پی سکتا ہے، اور حد ترخص پہ پہنچنے کے بعد مجاز ہے، جائز ہے، بلکہ جائز کیا، اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، اس کی مرضی، کھائے کھائے، نہ کھائے نہ کھائے۔ ظہر سے پہلے اگر نکلتا ہے تو حد ترخص تک تو کچھ نہ کھائے، حد ترخص سے پہلے کوئی کچھ کھا لیا تو قضاء اور کفارہ واجب ہو سکتا ہے، لیکن حد ترخص پہ پہنچنے کے بعد اس کا روزہ ختم ہو گیا اور ماہ مبارک رمضان کے بعد اس کی قضا کرنی ہوگی. یہ ہو گئی دو صورتیں جو شہر سے نکلنے کی ہیں. اب شہر میں داخل ہونے کی یہی دو صورتیں کہ یا ظہر سے پہلے داخل ہو رہا ہے یا ظہر کے بعد داخل ہو رہا ہے. اگر ظہر کے بعد داخل ہو رہا ہے تو اس دن کا اس کا روزہ نہیں ہوگا. اگر اپنے وطن یا 10 دن جہاں قیام کرنا ہے ظہر کے بعد داخل ہو رہا ہے تو اس دن کا روزہ نہیں ہوگا. اور اگر ظہر سے پہلے اپنے وطن میں یا ایسی جگہ پر جہاں 10 دن کا قیام کرنا ہے داخل ہو تو ایک کنڈیشن کے ساتھ اس کا روزہ صحیح ہے, وہ یہ کہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے یا خلاصہ یہ کہ اذان فجر کے بعد کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہے, اور جب شہر میں آیا یا 10 دن کا جہاں قیام کرنا تھا وہاں آیا اور ظہر سے پہلے آیا اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جو روزے کو باطل کرتا ہے, تو واجب ہے اس دن روزے کی نیت کرے, اس کا روزہ بالکل صحیح ہے اور کوئی قضا کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں تک بات بہت ہی آسان, کلیئر, واضح انشاءاللہ. ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد, تو ظہر ہونے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کیا کرائٹیریا ہے؟ کرائٹیریا ہے جہاں سے اس کا سفر شروع ہو رہا ہے. وہ تو اپنے گھر سے گاڑی میں بیٹھ گیا, جو سفر کی دعا تھی وہ وہاں سے ہی پڑھ لی اس نے, نہیں بلکہ شہر کی بارڈر جہاں شہر ختم ہوا ہے, وہ شہر کی بارڈر جب کراس کر رہا ہے تو اس وقت دیکھنا ہوگا کہ ظہر کا وقت داخل ہوا ہے یا ظہر کا وقت داخل نہیں ہوا ہے. تو شہر کی بارڈر کرائٹیریا ہے جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی. یعنی جب ہم شہر میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ظہر کا ٹائم اگر ہو گیا ہے روزہ نہیں ہوگا, اگر ٹائم نہیں ہوا ہے تو روزہ صحیح ہے اس کنڈیشن کے ساتھ کہ جس کو آپ کی خدمت میں عرض کیا. بس حد ترخص کرائٹیریا نہیں ہے بلکہ وہ بارڈر کرائٹیریا ہے. خوب, بات فقہی لحاظ سے تقریباً مکمل ہو گئی اور بات مسئلہ مکمل ہو گیا. صرف ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ احتیاط مستحب یہ ہے, یہ صرف اور صرف مسائل جاننے والوں کے لیے جو مسائل میں بہت زیادہ دقت کرتے ہیں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ظہر سے پہلے اور ظہر کی بعد کے مسئلے میں شہر کی بارڈر اور حد ترخص کے درمیان احتیاط کیا جائے. اب وہ احتیاط کی کیا تدابیر ہیں, کس طرح ہوگا؟ مثلا بعض صورتوں میں یہ ہوگا کہ روزہ مکمل بھی کرے اور بعد میں اس کی قضا بھی کرے. الائی حال بات جو ہے وہ مکمل ہو گئی. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. خوب, ہماری گفتگو چل رہی تھی تدبر فی القرآن کے ذیل میں, اور آپ کی خدمت میں قرآن کی آیات کو بیان کیا جن بعض آیتوں سے ایک حد تک یہ استفادہ ہو رہا ہے. مثلاً سورہ صاد کی آیت نمبر 29 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ہم نے اس قرآن کتاب قرآن کو نازل کیا تاکہ تم اس کی آیات میں تدبر کرو. اب یہ آیت ایک تدبر کا حکم بیان کر رہی ہے. لیکن سورہ نساء کی جو آیت نمبر 82 تھی, افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا, یہ آیت بیان نہیں کرتی ہے کہ تدبر کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ قرآن میں تدبر کرو, بلکہ یہ آیت بیان کر رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قرآن کے منکر ہے, جو اس قرآن کے خدا کی کتاب ہونے کے منکر ہیں, ان کو اس میں جھنجھوڑا جا رہا ہے. اس آیت میں ان لوگوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ قرآن غیر خدا کی ہے, اگر یہ کتاب اگر غیر خدا کی کتاب ہے تو اس میں اختلاف دکھا دو. قرآن کہہ رہا ہے کہ کیوں تم بغیر مطالعے کے, بغیر قرآن کو اسٹڈی کیے ہوئے یہ افتراء باندھ رہے ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, کہ کتاب تم نے لکھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا کی یہ کتاب نہیں ہے. فلا یتدبرون القرآن, کیوں قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو؟ اب دیکھیں یہ وہی والی بات ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ, قرآن کے نماز کے قریب مت جانا, بس نماز نہیں پڑھو آیت قرآن کے لیے نماز مت پڑھو, نہیں, بلکہ یہ آیت در حقیقت مجموعی طور پر دیکھی جائے کہ آیت کیا بیان کرنے جا رہی ہے, اسی کو ظہور قرآن کہتے ہیں, اسی کو ظہور قرآن کہتے ہیں. آپ کی خدمت میں تدبر کے سلسلے میں ایک اور نقطہ عرض کروں کہ تدبر کا مطلب کیا ہے. تدبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اب جو علماء ہیں اس سے بڑھ کر جو فقہا ہیں, فقہا کے تدبر کا انداز مختلف ہوگا. ایک عام عالم کا ممکن ہے اس کے تدبر کا انداز مختلف ہو, اور جو عوام ہیں چاہے عربی زبان جاننے والے ہوں, چاہے حتی عربی زبان جاننے والے ہوں, فرق نہیں ہے, کیوں غیر از عربی تو قرآن میں تدبر نہیں کر سکتا ہے, وہ قرآن کے ٹرانسلیشن میں تدبر کر سکتا ہے. اور آپ کی خدمت میں یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ جو یہ کہتے ہیں یہ بالکل خلاف ہے روایات بات ہے, کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں, اس کا خالی ترجمہ پڑھا جائے, اس کی خالی تفسیر پڑھی جائے, یہ بات بالکل غلط ہے, خلاف قطعی طور پر روایات کے برخلاف ہے, قطعی طور پر روایات کے برخلاف ہے جو کہتے ہیں کہ خالی ترجمہ پڑھا جائے. حتیٰ روایتوں میں یہ بیان کیا گیا, جب راوی یہ کہتا ہے کہ آیا, انشاءاللہ آپ کی خدمت میں روایت پڑھوں گا, کہ آیا جو مجھے حفظ ہے قرآن وہ پڑھوں یا دیکھ کر پڑھوں, تو امام فرماتے کہ یہ عہد اللہ ہے, اللہ کا منشور ہے, یہ اللہ کا عہد نامہ ہے, یہ اس کو دیکھ کر پڑھو. منع کیا کہ دیکھے بغیر مت پڑھو. تو خود قرآن کو دیکھنا, اس کی آیتوں کو دیکھنا, یہ خود اس کی جو کہ وہ ترغیب دلائی گئی ہے, اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, کوئی شک نہیں ہے. خود قرآن کی قرآن کی ترتیل کرنا, قرآن کی خود تلاوت کرنا, انشاءاللہ بعض روایتوں کا آپ کی خدمت میں بیان کروں گا, خود قرآن کی تلاوت کرنا یہ باعث اجر و ثواب ہے, یہ باعث اجر و ثواب ہے. دیکھیں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ فقہا ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جب دو چیزیں بیان کی جائیں, بعض روایتوں میں ایک حکم آئے اور بعض روایتوں میں قید کے ساتھ حکم آئے. اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں میں, نماز جعفر تیار کی مثال کے طور پر بعض روایتوں میں آئے کہ نماز جعفر تیار مستحب ہے, اس کا یہ طریقہ ہے. بعض روایتوں میں آئے کہ نماز جعفر تیار میں فلاں 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 سورہ پڑھو. تو فقہا یہاں پر کیا نتیجہ نکالتے ہیں فقہا یہاں پر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ نماز جعفر تیار میں وہ سورے پڑھنا کمپلسری نہیں ہے, کیونکہ ایک روایت میں مطلق کہا گیا, ایک روایت میں کنڈیشن لگائی گئی. ہاں اگر واجب کا مسئلہ ہوتا تو ایک الگ طریقہ اجتہاد تھا, لیکن مستحبات میں فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں پہ مستحب کے درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے, چھوٹا درجہ, کہ نماز جعفر تیار ہو چاہے وہ مخصوص سورے نہ پڑھے جائیں, اور مزید اگر ثواب چاہیے تو ان مخصوص سوروں کو پڑھا جائے. جیسے نماز شب, نماز شب میں 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا, 40 مومنوں کا نام لینا, یہ شرط ہے نہیں ہے, یہ شرط نہیں ہے نماز شب کے صحیح ہونے کے لیے, بلکہ نماز شب کے کمال کے لیے شرط ہے. نماز شب کے زیادہ ثواب بڑھ جانے کے لیے شرط ہے. ورنہ اگر کوئی شخص ایک رکعت نماز پڑھتا ہے, حتی قنوت تک نہیں پڑھتا ہے, اس میں اس کی نماز شب بالکل صحیح ہے. یہ کہا گیا کہ 3 قل کو اس میں تلاوت کیا جائے, 4 قل کو اس میں تلاوت کیا جائے, وغیرہ وغیرہ, تو یہ شرط نہیں ہے, کنڈیشن نہیں اس نماز شب کے لیے, نماز وتر کے لیے, صحیح نا. یہاں پر بھی روایتوں کو اگر ہم جب دیکھتے ہیں تو بہت ساری روایتوں میں, توجہ کیجیے گا, بہت ساری روایتوں میں خالی تلاوت کے لیے حکم آیا ہے, خالی تلاوت کا حکم آیا ہے, کہ جو شخص ایک آیت کی بھی تلاوت کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا. اچھا اب یہ کہنا کہ یہ چونکہ اہل زبان لوگ تھے, اور اہل زبان تو عربی جانتے ہیں, خوب اگر اہل زبان تھے اور عربی جانتے ہیں تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ پھر کیوں روایتوں میں تدبر کا الگ سے حکم دیا, کیوں تدبر کا الگ سے حکم دیا بھائی, جبکہ وہ تو اہل زبان تھے. جب وہ اہل زبان تھے اس کے باوجود امیر المومن سلام اللہ علیہ فرماتے کہ لا قرات فی الآیت, لا قرات الآیت, کہ لا تدبر فیہا, کہ اس آیت کے قرات میں کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں کوئی تدبر نہ ہو. ایک آپ کو ایک اور میں بہت ہی پریکٹیکل مثال دوں. میں روایت ہے ہمارے پاس, لا صلاۃ لمن جار المسجد, لا صلاۃ لمن جار المسجد, کہ ترجمہ کر دوں اس کا میں, کہ بین ہی یہی الفاظ ہے, دیکھیں یہی الفاظ ہے, اس کو کہتے ہیں اجتہاد. جب ہم عوام کے ہاتھ میں روایات اور اجتہاد آ جاتا ہے تو اس کی مثال ایسے جیسے گنجے کو ناخون مل جائے, جب گنجے کو ناخون مل جائے تو وہ اپنا سر کھجا کے خون آلود کر دیتا ہے. ہمارے ابھی پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ جو 2, 4, 5 روایات جان لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, اور اجتہاد جس کے لیے فقیہ 30, 40, 50 سال اجتہاد کرتا ہے, مقام اجتہاد تک پہنچنے کے بعد جو تدریس وغیرہ کرتا ہے, ہو توجہ کریں. آئیے یہ مثال دیکھیے, صحیح روایت ہے, صحیح سند روایت ہے, لا صلاۃ لمن جار المسجد, نماز ہی نہیں ہے جو مسجد کے, لا صلاۃ لمن جار المسجد الا فی المسجد, پوری حدیث یہ ہے, لا صلاۃ نماز ہی نہیں ہے جو مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھے. یعنی کیا مطلب, یعنی اگر یہ ہم خالی دیکھیں تو نتیجہ کیا نکلے گا, نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی نماز گھر میں پڑھے گا تو باطل ہے, باطل نماز, باطل ہے. بس جتنے بھی پڑوس میں رہتے ہیں, چاہے شیعہ مسجد ہو چاہے سنی مسجد ہو, مسجد مسجد ہے, شیعہ سنی مسجد نہیں ہوا کرتی ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ خوش ہو گئے ہوں گے, شیعہ سنی مسجد نہیں ہوا کرتی ہے کوئی, اللہ کا گھر ہے, مسجد مسجد ہے. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ چلیں وہ میں الگ بات نہیں کرتا ہوں, میں آپ لوگ انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے, لیکن حق حق ہے، حق حق ہے. خوب، پس مسجد مسجد ہے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب صحیح سند روایت، اس زائد بحسب زائد. اس حدیث کا مطلب ہے اگر کوئی مسجد کے پڑوس میں اور گھر میں نماز پڑھے اس کی نماز باطل ہے. لیکن فقہ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ کہتے کہ نہیں، اس کی نماز صحیح ہے. اگرچہ افضل یہ ہے کہ جو مجاور مسجد ہے، جو مسجد کے پڑوس میں ہے، وہ جا کے مسجد میں نماز پڑھیں، افضل ہے یہ، تاکید ہے یہ. بس اس کو کہتے ہیں درجات، کہ افضل والی نماز اور غیر افضل والی نماز. اسی طرح قرآت قرآن میں جب یہ کہا گیا کہ بغیر تدبر کے قرآت قرآت نہیں ہے، یعنی کمال قرآت نہیں ہے، کمال کمال قرآت قرآنی یہ ہے کہ انسان تدبر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے. اب یہ ممکن ہے، اس میں مزید اگر یعنی انشاءاللہ میں روایت پڑھتا ہوں میں بعض، کہ جس میں خالی قرآن کی تلاوت کی فضیلت بیان کی، خالی کوئی تدبر کی بات نہیں کی گئی ہے، تو اس میں بہرحال انسان جمع کریں ان باتوں کو کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. اور تدبر، تدبر کا مطلب کیا ہے؟ تدبر کا مطلب تفسیر کرنا نہیں ہے. آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا میں نے، تفسیر الگ ہے، تدبر الگ ہے. اب میں آپ کو خدمت میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. واقعا شفا لما فی الصدور ہے قرآن، واقعا شفا لما فی الصدور ہے، یعنی قلب کے شفا کا سبب ہے. یہ آیت میں نے حوالہ لکھنا بھول گیا ہوں میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. اب دیکھیں اس میں زیادہ اگر تدبر کیا تو ممکن ہے کوئی اس سے بہت خطرناک نتائج نکالے جو قطعاً خلاف شریعت اور خلاف فقہ ہے. میں ترجمہ کر دیتا ہوں آیت کی، آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اے ایمان لانے والو، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم حالت نشے میں ہو. صحیح، یہاں تک تو مطلب واضح ہے. جب تک تم نہ جان لو کہ جو تم پڑھ رہے ہو، جو تم پڑھ رہے ہو جب تک نہ جانو نماز کے قریب مت جاؤ. وہ ممکن ہے کوئی آ کر اس سے نتیجہ نکالے جو قطعاً خلاف شریعت ہے، کہ حتیٰ اگر کوئی شخص مثال کے حالت نشے میں نہیں ہے اور قرات کرتے ہوئے اگر وہ نہیں سمجھ رہا ہے تو وہ نماز میں نہ جائے، وہ نماز نہ پڑھے. اجتہاد، اپنی طرف سے اجتہاد کرنے والے پھر اس طریقے سے ہاتھ پیر توڑتے ہیں. اللہ یہ حال. ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وان کنتم مرضا او علی. خوب، اب توجہ کریں، اگر کوئی مجنب ہو گیا، ان غسل واجب ہو گیا، ان کنتم مرضا او علی سفرین او جا احد منکم من الغائط او لامستم النساء. اب یہ موارد بیان کیے گئے جہاں پر غسل واجب ہو گیا یا وضو واجب ہو گیا. فلم تجدوا ماء، اگر اسے پانی نہ ملے تو فتیمموا صعیدا طیبا، تو وہ صعیدا طیبا کے اوپر تیمم کرے. اب صعید کس کو کہتے ہیں؟ یہ سعید کا لفظ لفظ متشابہ ہے، واضح نہیں ہے کہ سعید کس کو کہتے ہیں. سعید سواد کے ساتھ، سین کے ساتھ نہیں، سین کے ساتھ سعید سعادت مند کو کہتے ہیں، خوش قسمت کو کہتے ہیں، خوشبخت کو کہتے ہیں. شقی کے مقابلے میں اگر ہو تو جنتی کو کہتے ہیں. اب قرآن یہاں پر تیمم کا طریقہ بیان کر رہے ہیں. اس طریقے ہماری اصل مثال ہے کہ میں نے ایک درس میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن چونکہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے لہٰذا میں اس کو یہاں پر بیان کر دوں کہ تدبر کس کو کہتے ہیں. یہ تدبر نہیں ہے جو بھی آپ کی خدمت میں مثال دینے چاہ رہا ہوں. قرآن اس کے بعد فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پاس اگر پانی موجود نہ ہو تو پاک مٹی، مثلا سعید کا ہم ایک ترجمہ کرتے ہیں مٹی، کیونکہ اختلاف ہے سعید کا کیا معنی ہے، اس پر تیمم کرو. فامسحوا بوجوہکم و ایدیکم، فامسحوا بے وجوہ کم و ایدی کم. مسا کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. خب اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسا کرو, کیا یہ تعبیر بے وجوہ, بے وجوہکم و ایدیکم. اب آپ وضو کی اگر آیت دیکھیں تو وضو میں آیت کیا ہے, وضو میں اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم الی المرافق, کہ جب نماز کے لیے قائم ہو, جب نماز کے لیے کھڑے ہو. خب اب آئیے تھوڑا ہم تعقل و تدبر کرنا شروع کریں. خب آیت کیا کہہ رہی ہے, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو جا کے چہرہ دھو, تو جا کے وضو کرو. تو اس کا مطلب کہ میرا وضو ہے اور میں جا کے ابھی بیٹھا ہوا ہوں, میں ابھی نماز کے لیے قائم ہوا تو قرآن کہہ رہا ہے جا کے پہلے وضو کرو. ایسا ہے, خلاف فقہ ہے, خلاف شریعت ہے, یہ تدبر نہیں ہے, یہ تدبر نہیں ہے. اب کیا تدبر کرنا ہے اس میں؟ اب یہ فقہ میں میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں, فقہ میں تدبر صحیح اس حد تک کرے کہ جو توضیح المسائل میں موجود ہے, ہم کہیں کہ بس یہ ایک حد تک یہ سمجھ میں آ رہا ہے, باقی قطعاً 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 روایتوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا. آپ جا کے دیکھیے کوئی فقیہ ایک فقیہ دکھا دے جو فقیہ ہونا چاہیے. ایک فقیہ یہ کہے کہ روایتوں کے بغیر صرف قرآن دیکھ کر جو وہ فتویٰ دیا جائے گا, کوئی فقیہ ایسی بات نہیں کہہ سکتا ہے نہ کہتا ہے. شیخ صدوق سے لے کر آج تک, شیخ صدوق کیا زرارہ سے لے کر آج تک, اور زرارہ بھی فقیہ تھے, محمد ابن مسلم بھی فقیہ تھے, نہ کہ قرآن پڑھ لیا, قرآن کی آیت ہے, قرآن نے کہا فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم الی المرافق اذا قمتم الی الصلاۃ, یعنی چاہے تم نماز میں اگر تم باوضو ہو, ظاہر قرآن کیا ہے, ظاہر قرآن یہ ہے کہ جا کے اذا قمتم الی الصلاۃ نماز کے لیے جب تم قائم ہو تو اپنے چہروں کو دھو, اپنے ہاتھوں کو دھو, یعنی وضو کرو. جبکہ کوئی فقیہ اس بات کا قائل نہیں ہے, وہ تمام فقہا ظاہر شیعہ سنی اتفاقی مسئلہ ہے یہ کہ وضو کی ضرورت نہیں. اگر باوضو ہے انسان, باوضو ہے تو انسان تو وضو کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب یہ نقطہ توجہ کیجئے کہ فامسحوا بوجوہکم, اپنے چہرے کو مسا کرو اور اپنے ہاتھوں کو مسا کرو. اپنے چہرے کو مس کرو, مسح اصل لفظ ہے اس کا, مسح میم سین پہ جزم اور ہے مسح, لیکن اردو کے حساب سے غلط اردو میں استعمال ہوتا ہے. چہروں کو مسا کرو اور ہاتھوں کو مسا کرو. خوب فاغسلوا وجوہکم میں بھی جہاں پر وضو میں دھونے کا حکم آیا اس میں بھی وجوہکم ہے, مسح کا حکم آیا اس میں بھی وجوہکم ہے. خوب آپ چہرہ کتنا دھوتے ہیں, بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی تک, وہ پس مسا بھی بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی تک ہونا چاہیے. وہ حال ان کے نہیں معلوم اہل سنت کا کیا مسئلہ ہے, ورنہ شیعہ روایات اور اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ پیشانی کا مسا کرنا ہے. وہ ایدیکم اور ہاتھوں کا مسا کرو. خوب کو وضو کی آیت میں تو بیان کر دیا, وضو کی آیت میں تو بیان کر دیا الی المرافق یعنی کونیوں کے سمیت. اب ہم آئے تدبر کرنے, ہم نے دونوں آیتوں کو ملایا کہ قرآن نے کہا کہ اس میں بھی کہا دھو چہرے کو اور ہاتھوں کو کونیوں کے سمیت دھو, اس میں کہا کہ ہاتھوں کا چہروں کا مسا کرو اور ہاتھوں کو مسا کرو, بس چہرہ بھی ہم پورا مسا کریں, ہاتھ بھی جو ہم کونی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک مسا کریں. وہ قطعاً غلط ہے, یہ ایسا نہیں ہے, بلکہ ہاتھوں کا مسا جو تیمم میں ہے وہ رسٹ سے ہے, کلائی سے ہے, کلائی سے انگلیوں کے سرے تک ہے. خوب تو یہ تدبر نہیں ہے. اگر اس طرح آپ نے میں نے تدبر کرنا شروع کیا, دین الہی مزمحل ہو جائے گا. پس تدبر میں نے آپ کی خطبت پہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس دین کی بنیاد ہونی چاہیے، دین کی بنیادی تعلیمات ہونی چاہیے. اب جن باتوں میں تدبر ہیں، اب ممکن ہے کوئی آ کر کہے کہ پھر مولانا ہم اس آیت میں کیا تدبر کریں. اولاً تو توجہ کریں، کسی روایت یا آیت نے یہ نہیں کہا، بلکہ برعکس ہے. پہلے کیا نہیں کہا وہ بیان کر دوں، پھر برعکس بیان کر دوں. کسی آیت کسی روایت نے یہ نہیں بیان کیا کہ قرآن کی ہر ہر آیت میں تدبر کرو، ہر ہر لفظ میں تدبر کرو. اور یہ نہ قرآن، بلکہ قرآن کی آیت کے برخلاف ہے. کیوں؟ اس لیے خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں آیات محکمات بھی ہے، آیات متشابہ بھی ہے. جب آیات متشابہ کہتے ہی اس کو جس کا معنی روشن نہیں ہے، واضح نہیں ہے، تو اس میں کیسے تدبر کریں گے؟ ممکن نہیں ہے. تدبر کریں گے لا یعلم تاویل الا اللہ والراسخون فی العلم. خود قرآن کنڈیم کر رہا ہے کہ جو آیات متشابہ کو لے کر عمل کر رہے ہیں وہ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلیں، اپنی مرضی سے تاویلات اور فتنہ و فساد کی غرض سے کر رہے ہیں. ہو، اب یہاں پر ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دو روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جس میں متعلق تدبر پتا چل رہا ہے ایک حد تک. ایک حد تک حدیث شریف ہے کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقی تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ یتلون آیاتہ ویتفقہون فی، کہ جو آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں اور اس میں تفقہ کرتے ہیں. بہت ہی صاف ہے، تفقہ کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں. ویعلمون بحکامہی، یعلمون، توجہ کریں. یہاں پر ایک نقطہ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اب یہ جو جملہ آیا، یہ لفظ آیا، جملہ بلکہ یہ جملہ شاید ہماری بات سے تھوڑی سی کانٹرڈکشن شاید ممکن ہے کوئی نکالے. کیا کہا؟ ویعلمون بحکامہی، اور ہمارے احکامات کو جانے. صحیح ہے نا؟ ہمارے احکامات کو جانے. تو مولانا ابھی تو آپ نے کہا کہ قرآن کی آیات سے ہم حکم خدا نہیں نکال سکتے ہیں. نہیں، یہ مراد نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی روایت اس آیت کے برخلاف آئے، اس روایت کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن برخلاف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ٹکرانے کا کیا مطلب ہے؟ ٹکرانے کا مطلب کیا ہے؟ ٹکرانے کا مطلب یہ کہ تضاد ہو. مثال کے طور پر روایت آ کر کہے کہ وضو میں چہرہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، یا پہلے چہرہ نہیں دھونا ہے. ویسی روایت، یہ روایت قرآن سے ٹکرا رہی ہے. اب یہ روایت کیوں ٹکراتی ہے، یہ ٹکراتی ہوئی روایت کیوں آتی ہے، یہ پوری اس کے پیچھے ایک داستان ہے، پوری اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے کہ کیوں کبھی کبھار کوئی ایسی روایات آتی ہیں کہ جو قرآن سے ٹکرا رہی ہوتی ہے. اس کے پیچھے کیا داستان ہے، اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے، اس کو فیلن چھوڑ دے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. بس یہ جو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، جو روایت کہہ رہی ہے کہ حقیقی تلاوت قرآن یہ ہے کہ آیات کی تلاوت کریں، اس میں تفقہ کریں، اس کے احکام کو سیکھیں. اس کے احکام کو سیکھیں، اس کی مثال دوں میں آپ کو کہ اہل سنت کا جو طلاق کا طریقہ ہے اور اہل تشیع کا طلاق کا طریقہ. اہل سنت کے کیا جو طلاق کا طریقہ ہے اور اہل شیعوں کیا، اہل تشیعوں میں جو طلاق کا طریقہ ہے یہ مختلف ہے. اور جو طریقہ اہل تشیعوں کا ہے وہ قرآن سے استفادہ ہوتا ہے. بس آیات کیا کہہ رہی ہے، یہ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ وَيَعْلَمُونَ بِأَحْكَامِهِ، اور اس کے احکام کو سیکھو. اس کے احکام کو سیکھو نہ بے تنہائی، بلکہ روایات کو ملانے کے بعد اس کے احکام کو سیکھو. یعنی وہ روایات کو ملاؤ اس کے ساتھ اور قرآن کی آیات سے یہ نتیجہ نکالو. وَإِلَّا، خب آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں نے دو مثالیں دی، دو مثالیں شروع میں دی تھی میں نے آپ کو، لا جناح والی، کہ اگر ہم اور قرآن کی آیت ہو تو نماز قصر واجب نہیں ہے. مسافر کے لیے نماز قصر واجب نہیں ہے. ہوتے کچھ ایسے بھی شیعہ ملے کہ جو بہت ہی زیادہ قرآن متعبد ہیں، قرآن کی تفسیر اور قرآن کا ترجمہ پڑھ پڑھ کر خب کوئی فقیر، کوئی مرجع، کوئی مجتہد آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ بغیر روایات آل محمد کے فقہی مسئلہ قرآن سے استنباط نہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے؟ اللہ یہ حال، بس فقہ کا معاملہ آپ کی خدمت میں واضح اور روشن ہے. اب ایک یہاں پر یہ ہے تفکر تدبر کا، تفکر اور تدبر اور تفکر کا مورد کہ یتلونا روایت بیان کر رہی، یتلونا آیات ہی وہ یتفقہون فی ہے وہ یعملون بحکام ہی یرجون وعدہ وہ یخافون وعیدہ، کہ روایتوں میں آیا کہ جب تم جنت کی اور مومنوں کی خوشخبری کی جب آیتوں کی تلاوت کرو تو اس کی امید رکھو، اس کی تشویق ہو تمہارے اندر، اس کی ترغیب ہو تمہارے اندر. جیسے کل میں نے مومنین کی نشانیوں کے سلسلے میں روایت پڑھی تھی کہ مومن یہ ہے کہ جب اس کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے قلوب منور ہو جاتے ہیں، یا قرآن مومنوں کے لیے شفا ان لما فی صدور ہے. بس جن آیتوں میں خوشخبری دی گئی ہے، جنت کی خوشخبری، خدا کی رضا کی خوشخبری اور مومنوں کے بارے میں بشارت وغیرہ ہے، تو تم اس خدا کے وعدوں کی امید باندھو. وَيَخَافُونَ وَعِيدَهُ، اور جن آیتوں میں ڈرایا گیا ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، آگ کا تذکرہ ہے، نیران کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، عذاب الہی کا تذکرہ ہے، جب انسان قرات قرآن کرے تو انسان خوف زدہ ہو، یہ خوف پیدا ہونا چاہیے اس کے دل میں. خوف ایک وجدانی کیفیت کا نام ہے، خوف ایک دل کی کیفیت کا نام ہے جس کو ہر انسان درک کرتا ہے. یہ خوف پیدا ہو، یہ حقیقی تلاوت ہے، یہ حقیقی تلاوت ہے. اب میں اگر اس کا تھتا ترجمہ پڑھ لوں، توجہ کیجیے گا، یہاں پہ ایک نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ توجہ کریں، عرب اور نان عرب سے فرق نہیں پڑتا ہے. ممکن ہے ایک عرب جہنم کی آیت کو پڑھے لیکن اس کے دل میں خوف پیدا نہ ہو تو تدبر نہیں ہوا. توجہ کریں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، مثال دیتے ہیں کہ جس کو انگلش نہیں آتی ہے وہ قرآن پڑھے وہ ایسا ہے جیسے انگلش نیوز پیپر پڑھ رہا ہے، یہ قرآن کی توہین ہے. اور وہ ان روایتوں کو نہیں سمجھا، یخافون وعیدہ، اس کے دل میں اگر خوف پیدا نہیں ہو رہا ہے وہ تدبر نہیں کہلائے گا. خدا یہ چاہتا ہے اس کتاب سے کہ جو ایک عام سطح کے اوپر جو اس کا اثر ہو سکتا ہے، عام سطح پر جو تدبر کرنے کا نتیجہ ہے کہ اگر جنت کی لالچ ہے تو اس کے اندر آئے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے تو اپنے اندر جنت کی امید پیدا کر رہا ہے یا نہیں پیدا ہو رہی ہے، اس کے دل میں یہ کیفیت اگر ہو رہی ہے تو تدبر کرنے والوں میں سے ہے، اگر یہ کیفیت اگر نہیں ہو رہی ہے تو چاہے یہ اس کا ٹرانسلیشن تفاسیر دنیا کی ساری تفاسیر پڑھ لے، یہ قرآن میں تدبر کرنے والا نہیں کہلائے گا، یہ تدبر نہیں ہوا. قرآن کہہ رہا ہے یخافون وعیدہ، کہ اس کے دل میں خوف پیدا ہو. حتیٰ روایت میں ہے آئمہ اتھار علیہ السلام سے کہ جب تلاوت کیا کرتے تھے اور جہنم کی آیات آتی تھی تو امام گریا فرمایا کرتے تھے، یہ ہے تدبر. وہ یعتبرون بقصص ہی، ہو ممکن ہے آپ ایک قصے کو سن لیں، خوب توجہ کریں، آپ ایک قصے کو سن لیں اس سے آپ عبرت نہ لیں تو چاہے آپ اس کی تفسیر تک پڑھ لیں، اس کا ترجمہ تو بہت درکنار کی بات ہے، اگر اس کی تفسیر بھی پڑھ لیں اگر عبرت حاصل نہیں ہو رہی یہ تدبر نہیں ہے. مثلا حضرت یوسف کا تذکرہ، حضرت یوسف کا تذکرہ میں جو آیات الہی آئی ہیں، مثلا آیات الہی جو ممکن ہے ظاہر آیات سے یہ استفادہ کیا جائے کہ حسد انسان کو کس نقطے تک پہنچا دیتا ہے، یہ عبرت لینا، یہ عبرت. یا غیر خدا سے اگر غیر خدا کو انسان پکارتا ہے یا غیر خدا کے اوپر اعتماد کرتا ہے، غیر خدا کے اوپر اگر توکل کرتا ہے تو ممکن ہے اس کو دنیا میں سزا اٹھانی پڑے، یہ ہے عبرت اٹھانا، یہ ہے عبرت لینا. وہ اللہ اگر میں ترجمہ پڑھ لوں، اس کی علمی تفسیر کر لوں، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تدبر نہیں ہے، یہ تفکر نہیں ہے. تدبر و تفکر کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا اثر میرے قلب پر ہونا چاہیے، کہ انما المؤمنون کہ مومنین کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. وجلت کسے کہتے ہیں؟ یعنی خوف سے لرز جائے، جن کے دل میں ڈر پیدا ہو. اگر ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے یہ تدبر نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی اگر میں قرآن عربی پڑھ رہا ہوں، اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں، خالی اردو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور خالی اردو ترجمہ پڑھنا اصل کسی چیز میں داخل نہیں ہے، صحیح ہے، شاید ممکن ہے ترجمہ پڑھنے کا ثواب ہو جائے، کیونکہ بہرحال ایک عہد الہی ہے، ایک منشور الہی ہے، اس کو میں پڑھ رہا ہوں، شاید اس کو قرآن کی تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا. ترجمہ پڑھنے میں قرآن کی تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا. یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ آیتن فی شہر رمضان، کہ اگر کوئی شخص قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے ماہ مبارک رمضان میں تو اسے کل قرآن کا ثواب ملے گا. تمام قرآن کا ترجمہ پڑھ لے اسے یہ والی آیت، اس والی روایت کا ثواب نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. اپنی طرف سے انسان اجتہاد نہ کریں، اپنی طرف سے انسان اجتہاد نہ کریں. خوب دیکھیں روایت کیا کہتی ہے. روایت کہتی ہے یعتبرون بقصص ہی، اعتبار عبرت پیدا ہونی چاہیے. میرے سامنے بھی ایک موت ہوئی، آپ کے سامنے بھی ایک موت ہوئی، آپ کے دل میں موت ہونے کی وجہ سے ایک خوف پیدا ہو گیا، گناہوں سے بچنے کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں عبرت. میرے سامنے بھی وہی موت ہوئی ہے لیکن میرے نفس کے اوپر، میرے روح کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، میں وہی گناہ کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب کہ میں نے اس واقعے سے عبرت نہیں لی ہے. یہ ہے تدبر، یہ ہے تفکر، یہ ہے تفکر. خوب انسان خوب دقت کریں. خوب یعتبرون بقصصہ ویعتمرون بأوامرہ، کہ امر الہی سے اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو امتثال کا، اطاعت کا. خوب ممکن ہے ربا کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہو، سود کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہو، کہ قرآن کی طرح وینتہون بنواہی ہے، کہ قرآن کی آیت میں جہاں پر منع کیا ہو انسان کے اندر انزجار کی کیفیت پیدا ہو، یعنی رکنے کی ایک کیفیت پیدا ہو، رکنے کا ایک ماتا پیدا ہو، انسان کے نفس اس کو اس گناہ سے بچائے. یہ ہے تفقہ، یہ ہے تدبر. نہ کس کا ترجمہ پڑھ لیا میں نے، حتیٰ میں نے پوری دقت بھی کر لی، یہ خالی تدبر تفقہ نہیں ہے. خوب ما ہوا واللہ حفظ آیات ہی و درس حروف ہی و تلاوت سورت. خوب یہاں پر آگے آ کر جو کہ وہ امام علیہ السلام کنڈیم کر رہے ہیں ایسے شخص کو کہ جو خالی قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر چلے جاتے ہیں، اس کے احکام سے شوق پیدا نہیں ہوتا ہے، اس کے احکام کو سیکھتے نہیں ہیں، اس کے عوامر سے حکم اطاعت کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے، اس کے نواحی سے رکنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے، تو یہ خالی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، یہ خالی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، اور یہ قرآن کی حدود کو ضائع کرنے والے ہیں. خوب یہاں پر مذمت ہے خالی قرآن کی، مذمت ہے. لیکن آپ کی خدمت میں عرض کیا جس طریقے سے وہ روایت کہتی ہے کہ لا صلاۃ، اصل نماز نہیں ہے، جو نماز مسجد کے پڑوس میں اس کی نماز نماز نہیں ہے. لیکن کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی نماز کامل نماز نہیں ہے، جس طرح فقہا نے معنی کیا اس کا، اور یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے. انما ہوا تدبر آیاتی والعمل بحکامی ہی. خوب یہ توجہ فرمایا آپ نے کہ یہ روایت یہ بیان کرتی ہے. خوب یہاں پر آپ کی خدمت میں توجہ کریں، دعا ہماری ایک گفتگو چل رہی تھی، دعا کے سلسلے میں، دعا کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی. خوب یہ ساری تدبر کے سلسلے میں کہ ایک دعا کی خدمت بیان کی جو چھٹے امام سلام اللہ علیہ سے ہے، کہ جب آپ قرآن شریف کھولا کرتے تھے تو اس دعا کی تلاوت کرتے تھے، انسان اس دعا کی تلاوت کرے. اور آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ کیا، اور جیسا کہ آپ کی خدمت بیان کیا کہ duas.org پہ آپ کو اس کو ترجمے کے ساتھ جو آپ کو مل جائے گی، اس کو انسان ترجمہ پڑھے، تو انسان قرآن سے پڑھنے سے پہلے اس دعا کو پڑھے تو انسان کے اندر ایک تشویق پیدا ہوگی، ایک شوق پیدا ہوگا، صحیح نا، کہ جس میں امام نے بیان کیا. پھر اس کے بعد جب قرآن کی تلاوت شروع کرے اس دعا کو پڑھے، اور یعنی امام صادق علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، اور جب قرآن کی تلاوت ختم کرتے تھے، ختم قرآن نہیں، ایک ختم قرآن کی الگ دعا ہے، ایک ختم قرآن کی الگ دعا ہے، جب امام صادق علیہ السلام جب قرآن کو ختم کرتے تھے، مثلا آپ صبح 8 بجے ماہ مبارک رمضان میں، 6 بجے، 7 بجے، 5 بجے، جو بھی آپ کا شیڈیول ہے، آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کرنا چاہتے ہیں، قرآن شروع کرنے سے پہلے دعا کی تلاوت کیجئے، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کیجئے، اس کے بعد یہ دعا، اللہم انی قد قرات ما قضیت من کتابی، خداوندہ میں نے تیری کتاب میں سے جو تو نے احکامات بیان کر دی اس کی میں نے قرات کی، الذی انزلتہ علی نبیک الصادق، جو تو نے اپنے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب کو نازل کیا، اس میں جو احکامات جو تو نے بیان کیے تھے اس کی میں نے قرات کی، فلک الحمد، بس تیرے ہی لیے حمد ہے، ربنا اے ہمارے رب، اللہم اجعلنی، خدایا توجہ کریں، یہ ہم اپنے اندر تسلیم کا مادہ پیدا کریں، یہ ہے قرآن میں تدبر و تفکر، ہم اپنے اندر ایمان کا، ایمان کی کیفیت کو لے کر آئے، میرے مزاج کے مطابق ہو یا میرے مزاج کے مخالف ہو، میں اس بات میں بحث نہ کروں، اس بات کو قبول کرنے میں تعامل، تفکر، ہیزیٹیٹ نہ کروں، یہ تدبر و تفکر، اللہم اجعلنی، خدا مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ یحل حلالہ و یحرم حرامہ، کہ جو قرآن کے حلال ہے اس کو میں حلال جانوں اور جو اس کے حرام ہے اس کو حرام جانوں، دو چیزیں ہیں، ایک دفعہ میں حلال خدا کو انجام دیتا ہوں، حرام خدا سے بچتا ہوں، دیکھیں بعض لوگ کیا کہتے ہیں، حرام میں تو بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں، یہ خدا کا حکم، خدا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اب یہ تدبر و تفکر سے دور ہے، بعض لوگ حلال میں بھی، یعنی اتنے زیادہ قرآن اور آل محمد سے آگے ہیں یہ لوگ ماشاءاللہ، کہ بعض اوقات شریعت کہتی یہ چیز حلال ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اب میں فل بدی جو میرے پاس مثال ہے معاف کر دیئے گا، فل بدی مثال، یہ فل بدی مثال ہے اور واقعی مثال ہے، قرآن میں متا کا حکم ہے، ایسی خواتین کو میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جانتا ہوں، کہتے ہیں کہ ہم ایسے خدا کے حکم کو ہی نہیں مانتے ہیں، استغفر اللہ ربی واسو بہلے، یہ خوب ایک دفعہ انسان اب نہ کرے، نہ کرنے دے، اس کی مخالفت کرے، اگرچہ جائز نہیں ہو بعض اوقات، لیکن یہ کہ میں اس کو قبول نہیں کرتا ہوں، میں اس کو قبول نہیں کرتا ہوں، ایک مقام پر میں نے بیان کیا تھا کہ در مقام ایمان انسان یہ نیت رکھے کہ کلما جا بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو بھی قرآن مجید میں موجود ہے اس پر میں ایمان رکھتا ہوں، خداوندہ مجھے قرار دے ان لوگوں میں سے کہ اس کے حلال کو حلال سمجھوں، یہ ہے تسلیم، یہ ہے اطاعت، وہ یحرم حرامہ، اور اس کے حرام کو حرام جانوں، اس کے حرام کو حرام جانوں، جو حکم خدا ہیں مجھے اپنی کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، ولو جو کہ ممکن ہے ایک عرصے دراز تک میں نے ایک بات کہی، آج میرے لیے کشف ہو گئی کہ وہ غلط بات تھی، حکم خدا ہے، مجھے تسلیم ہونا چاہیے، مجھے قبول کرنا چاہیے، یہ ہے تسلیم، یہ ہے اطاعت، اللہم اجعلنی، خدا ہے مجھے قرار دے، ممن یحل حلالہ، ان لوگوں میں سے قرار دے جو اس کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں اور جو اس کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں، مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے، وَيُؤْمِنُ بِمُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِهِ، اور توجہ کریں، خود قرآن راسخون فی العلم کی جو تعریف کر رہا ہے قرآن، کہ راسخون فی العلم وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں کہ جو خدا نے نازل کیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، چاہے وہ آیات محکمات ہو چاہے آیات متشابہ ہو، ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اس کے بعد عجیب جملہ ہے، واقعا ہم قرآن سے کتنا دور ہیں، انشاءاللہ العزیز کل ان روایتوں کو پڑھوں گا کہ جو قرآن کی فضیلت ہے، قرآن کس طریقے سے انسان کی لیے ثواب اور اجر کا سبب بنتا ہے، وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت بیان کروں گا، لیکن دیکھیں ہم قرآن سے کتنا دور ہیں، وَاجْعَلْهُ لِي أُنْسًا فِي قَبْرِي وَأُنْسًا فِي حَشْرِي، خدایا قرآن کو میرے لیے میری قبر میں انس قرار دے، یعنی اگر ہم قرآن سے دنیا میں مانوس ہیں، قرآن قبر میں مانوس और उनसियत, देखिए उनसियत, उनसियत का मतलब क्या होता है, उनसियत और मानूस वहशत के मुकाबले में है, उनसियत और मानूस होना वहशत के मुकाबले में है। कब्र वहशत का मकाम है, कब्र लहत खौफ और वहशत का मकाम है। कुरान दुआ की जा रही है, इमाम सादिक अलैहि सलाम दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्म वजअलहु, खुदा इस कुरान को मेरे लिए कब्र में मानूस और उनसियत का सबब करार दे। मैंने पहले भी एक जगह पर यह बयान किया था, हमारी जिंदगी में उनसियत किस चीज से है, हमें किस चीज से दुनिया में वहशत होती है और किस चीज से हमें उनसियत होती है। वहशत और उनसियत एक माना में लेकर तो बात समझ में आएगी। मानूस होना यानी वहशत ना होना, इंसान को खुशी होना, मानूस होना, वाजे इंशाल्लाह। वहशत के मुकाबले में उनसियत, हमारी वहशत किस में है, अगर एक घंटे के लिए वाईफाई बंद हो जाए, एक घंटे के लिए इंटरनेट बंद हो जाए, एक घंटे के लिए टेलीविजन बंद हो जाए, एक घंटे के लिए सैर तफरी बंद हो जाए, एक घंटे के लिए बच्चे को सजा देनी है तो उससे मोबाइल ले लिया जाए, ये हमारी उनसियतें हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद सलामुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर मशरिक और मगरिब वाले सब मर जाएं, इंसान लोगों से उनसियत होता है ना, मानूस होता है, अपनी तन्हाई को, अपनी वहशत को, अपनी उलझन को, अपनी बोरियत को वो दूर करता है लोगों से मुलाकात के जरिए से। इमाम सज्जाद अलैहि सलाम क्या फरमाते हैं कि अगर मशरिक और मगरिब के तमाम लोग मर जाएं और मुझे बस ये यकीन हो कि मेरे पास कुरान मजीद है तो मेरी उनसियत के लिए काफी है, मेरे मानूस होने के लिए काफी है, मेरी वहशत को दूर होने के लिए काफी है, मुझे किसी किस्म की कोई वहशत नहीं होगी। हमने अपनी जिंदगी का क्या स्टाइल बनाया हुआ है, हमने अपनी मादी जिंदगी में मादी चीजों से अपने दिल को जोड़ लिया है, जबकि कुरान क्या कहते हैं, अला बे ज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नल क़ुलूब, यहां पे ज़िक्र से मुराद अल्लाह अकबर की तस्बीह करना नहीं है, यही सारी चीजें हैं। वजअलनी उनसन फी क़ब्री, खुदा इस कुरान को मेरे लिए उनसियत का सबब दे यानी वहशत की दूर करने का सबब दे कब्र में। वो उनसन फी हश्री, और कयामत के मैदान में जब मैं महशूर होऊंगा तो उस वक्त मेरे लिए कुरान यानी वहां पर कुरान इंसान की वहशत दूर होने का सबब है। महशर के दिन, कयामत के दिन, जब न कोई भाई भाई का ख्याल रखेगा, न माँ का ख्याल होगा, न बाप का ख्याल होगा, न औलाद की तरफ इंसान की निगाहें और तवज्जो होगी। खुदाया मुझे मानूस और उनसियत और वहशत दूर होने का सबब दे हश्र के मकाम पर। वजअलनी मिम्मन तुरक्कीह बिकुल्लि आयतिन कराहा दरजतन फी आलिय्यीन, खाली तर्जुमा पढ़ना ये हदीस, ये दुआ कंडेम कर रही है उन लोगों को जो कहते हैं हम खाली है, खाली तर्जुमा पढ़ेंगे, खाली तफसीर पढ़ेंगे। वजअलनी, मुझे उन लोगों में से करार दे, उन लोगों में से करार दे जो हर एक आयत पढ़ने के सबब आला इल्लियीन में जिनके दर्जात बुलंद होते हैं एक एक आयत पढ़ने के। आमीन रब्बल आलमीन। खूब ये दुआ यहां तक जो है वो मुकम्मल हुई, और आप लोगों ने मुलाहजा फरमाया कि कुरान में तदब्बुर का क्या माना है, कुरान में तफक्कुर का क्या माना है, और तदब्बुर और तफक्कुर किस तरह करना है, किन चीजों में करना है, ये आपने एक हद तक मुलाहिजा फरमाया। इंशाल्लाह मजीद रिवायतों को हम मुलाहिजा फरमाएंगे। हो ये आपने तवज्जो किया, हो अहले बैत अत्थार अलैहिस्सलाम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, यह है तदब्बुर, यह है तफक्कुर कि नमाज में मालिक यौमिद्दीन इतनी मर्तबा पढ़ा करते थे कि गोया महसूस होता था कि खौफ खुदा से आप सल्लल्लाहु आप सलामुल्लाह अलैहि की रूह कब्ज हो जाएगी, और यही इमाम सज्जाद सलामुल्लाह अलैहि की जिंदगी में हमें मिलता है। या खौफ खुदा में, या खौफ खुदा में गिरिया या अपने बाबा का मातम करते हुए, यह है इमाम सज्जाद सलामुल्लाह अलैहि की जिंदगी। तवज्जो करें, काबिल तवज्जो बात है। इमाम सज्जाद अलैहि सलाम सन 61 हिजरी में, सन 61 हिजरी में करबला का वाकया पेश आया, सन 95 हिजरी में आप सलामुल्लाह अलैहि की शहादत हुई। कितने अर्सा बना, तकरीबन 35 साल, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, एक साल नहीं, दो साल नहीं, 35 साल, 35 ईयर्स मौला इस अंदाज से अपने बाबा का मातम कर रहे हैं। जब पानी आया तो गिरिया किया, जब खाना देखा तो गिरिया किया। हम क्या इमाम हुसैन से मोहब्बत के दावेदार हैं? अभी हमने इफ्तार की, क्या पानी पीते हुए अपने गरीब मौला इमाम हुसैन की प्यास को याद किया? 3 दिन की प्यास थी इमाम की, कि इमाम उस आखिरी वक्त में अपने दुश्मनों से ये कह रहे कि मुझे पानी पिला दो, मैं तुम्हारे लिए शफाअत की दुआ करूंगा। अल्लाह अकबर। लेकिन सैयद सज्जाद, माह मुबारक रमजान की बात नहीं है कि रमज प्यास में तो इंसान को शायद मौला हुसैन याद आ जाए, लेकिन 35 साल मेरा मौला इसी अंदाज से गिरिया करता है, इसी अंदाज से मातम करता है कि एक मरतबा किसी कहने वाले ने कहा, मौला आपका गिरिया क्या ख़त्म नहीं होगा? मौला क्या आपके गिरिए का इख्तिताम नहीं होगा? एक मरतबा मेरा मौला कहता है, सैयद सज्जाद कहते हैं, तूने इंसाफ नहीं किया, खुदा ने याकूब को 11 फर्जंद अता किए थे, 11 में से फकत एक गायब हुआ। याकूब ने इतना गिरिया किया कि बाल सफ़ेद हो गए, आँखें नाबीना हो गई, कमर खमीदा हो गए, मैंने तो बारह यूसुफ हाय करबला की तपती रेत पर तड़पते हुए देखा, कहीं पे अब्बास का लाशा देखा, कहीं भाई अकबर का लाशा देखा, कहीं कासिम का लाशा देखा, और कहीं अपने बाबा का कटे हुए सर का लाशा देखा। हाय मैंने ये मंजर देखे हैं, और तुम मुझसे ये कहते हो कि मेरा गम कब खत्म होगा? सैयद सज्जाद गिरिया कर रहे हैं, और गिरिए का अंदाज ये है, पानी आया तो गिरिया किया, गिजा देखी तो गिरिया किया, कभी किसी बच्चे पे निगाह पड़ जाए तो असगर की याद आ जाए, अरे कभी किसी पर निगाह पड़ जाए मौला हुसैन याद आ जाए, यहां तक कि रास्ते चलते चलते अगर कभी कसाब की दुकान पे निगाह पड़ जाए और कटा हुआ गोश्त दिख जाए, तो एक वक्ता मेरा मौला उस कसाब से ये पूछता है कि ए कसाब, सिर्फ इतना बता दे, जब इस जानवर को जिबा किया था तो पानी पिलाया था या नहीं पिलाया था? एक वक्ता कसाब भी तड़प कर कहता है, मौला आपके नाना का उम्मती हूं, कैसे मुमकिन है जानवर को जिबा करने से पहले पानी ना दू? अल्लाह अल्लाह, सैयद सज्जाद के दिल पर क्या गुजर गई? अरे मदीने के कसाब तो जानवरों को ज़िबह करने से पहले पानी पिलाते। हाय फरजंदे रसूल, 3 दिन का भूखा प्यासा करबला की तपती रेत पर ज़िबह कर दिया गया। या मुहम्मदा वा हुसैना वा अलीया वा وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بَارِ اللَّهِ إِنْ آنسُوكَ بَعِثِ شَفَاعَتْ قَرَارْ فَرْمَا خدا بندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ، حاضر مجلس مومن امنات، تمام مومن امنات، جو مومن امنات پریشان حال روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل میں گرفتار ہے، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد خدا بندہ تمام مومن امنات کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مومن امنات بیمار ہے، بالخصوص COVID-19 کی جو مریض ہیں، بہت سارے مومن امنات نے التماس دعا کے لیے، اپنی صحت کے التماس دعا کے لیے گزارش کی ہے، خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو مومن امنات COVID-19 کے مریض ہیں، جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا، یا دنیا بھر میں جہاں جہاں جو مومن امنات اس وبا میں گرفتار ہیں، خداوندہ بحق محمد و آل محمد تمام مومن امنات کو جو اس مرض میں مبتلا ہو یا دوسرے مرض میں مبتلا ہو، بحق امام سجاد سلام اللہ علیہ، خداوندہ تمام مومن امنات کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو مومن امنات پریشان حال ہے، روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار ہے، خداوندہ تمام مومن امنات کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ حاضر مجلس مومن امنات کے مرحومین، کل مرحوم مومن امنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خداوندہ بحق محمد و آل محمد تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ خداوندہ رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، خداوندہ ایک تہائی ماہ مبارک رمضان ختم ہو گیا، خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہماری تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ خداوندہ اس مہینے میں اور اس مہینے کے بعد ہمیں تمام تیرے واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اس مہینے کی رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس مہینے کو جس طرح تو چاہتا ہے اس کی تمام برکتوں کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ خداوندہ جی یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، جو مومن و منات حج و زیارات کے مشتاق ہیں، بالخصوص زیارت سید و شہدہ کی، خداوندہ تمام مومن و منات کو، ہم سب کو خداوندہ اپنے گھر و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ، اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما۔ ایک مرتبہ پھر جو ہے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جو مومن و منات کووڈ 19 کے مریض ہیں، بیمار ہیں، جنہوں نے خصوصی طور پر اجتماع سے دعا کے لیے کہا، خداوندہ ان مومن و منات کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما، اور خداوندہ اس وبا سے تمام مومن و منات کو دور فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کے اجتماع سے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، کل مرحوم مومن و منات علماء کرام شہداء کرام کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ، مولانا سید ہاشم رضا جعفری صاحب اور تمام مومن و منات کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، وذلك دين القيمة، إن الذين كفروا والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه خشي ربه صدق الله العلي.